الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات, اسلام ایک یونٹی کا دین ہے, ہم سب کو ایک ایسے عقیدے پر جمع کرتا ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہی ہے جو ہم سب مسلمانوں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم مل جل کے رہیں, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے, ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نمونے کو یا اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ ان کے دل بٹے ہوئے ہوں, کٹے ہوئے ہوں اور پھٹے ہوئے ہوں. اس لیے یہ دین نام ہی اتحاد اور اتفاق کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو شروع سے یہ تاکید کی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مومنوں, اور یہ مومن کوئی بھی ہے جو مسلمان ہے, چاہے وہ ایک ریلیجس آدمی ہے, دینی آدمی ہے, نمازی ہے, بے نمازی ہے, مسلمان ہے, سیاسی ہے, بیوروکریٹ ہے, فوجی ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جس کا مطلب یہی ہے کہ سب کے دل ایک ہوں, کیونکہ سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, کتاب کو ماننے والے ہیں, ان کو اکٹھا ہی رہنا ہوگا. آپس کے تھوڑے بہت اختلافات جو ہیں وہ نیچرل ہیں, فطری ہیں, ان کو برداشت کرنا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں اور آپس میں تقسیم ہو کے اپنی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں. ولا تفرقوا, کیوں؟ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں, بہت بھیانک نتائج ہیں. اور اس بھیانک نتائج کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا, ہمارا تھوڑا سا ماضی ہمیں یاد دلا کے بتایا ہے کہ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو, اسلام کو, قرآن کو, دین کو کم از کم یاد تو کرو کہ جس نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا, ورنہ اس سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, آپس میں بٹے ہوئے تھے, مارتے تھے ایک دوسرے کو, قتل کرتے تھے, بات بات پہ الجھتے تھے, تمہارے دل کبھی نہیں جڑے تھے. یہ دین ہی تھا کہ جس نے تمہیں آ کے جوڑا, بھائی بھائی بنایا, اور تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا, اس دین کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور آگے فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے, بس دھکا دینے کی ضرورت تھی, تم نے سیدھا آگ میں گرنا تھا, تباہی والا راستہ اختیار کیا ہوا تھا تم نے. یہ دین ہی تھا جس نے تمہیں آ کے بچایا, اور یہ انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے تمہیں اسی کلمے پہ اکٹھا کر دیا, اور تم مسلمان سب, انسان سب آپس میں بغیر اس تمیز کے کہ کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون عرب ہے, کون غیر عرب ہے, کون امیر ہے, کون غریب ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا, تمہارے دل آپس میں جڑ گئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, اور اسی اسلام نے ہمیں جوڑا, اور اسی اسلام کی وجہ سے ہم دنیا میں سرخرو ہوئے. اور یہی وہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو یہ راستہ بھی دکھایا کہ دنیا میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ دنیاوی راستے ہیں کامیابی کے اس میں اور آخرت کو بھول جائیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہماری ایک تاریخ ہے ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ عین اسلام کی تصویر تھے, اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کی رحمتیں ضرور ان پر نچھاور ہو رہی ہوں گی اور ضرور اللہ ان سے خوش ہوگا. یہی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی, رمضان کے دن تھے اور ابتدائی رمضان تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور ایک بڑی خوشخبری دے گیا کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. آپ باہر نکلے کہ یہی خوشخبری مسجد میں بیٹھے میں اپنے اصحاب کو سناؤں. جب قریب گئے تو دیکھا وہ آپس میں الجھ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بات تھی اس پہ ان کا اختلاف ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کا ذہن اس طرف گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت تھی, وہ جو خوشی کی خبر تھی, وہ آپ کے دل سے اٹھا لی. اور مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا تھا, اختلاف سے پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ کون سی طاق رات ہے جس میں ایک مسلمان اگر عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. وہ طاق رات مجھے بتائی گئی تھی اور میں اس خوشی کی خبر کو لے کے تمہاری طرف نکلا تاکہ تمہیں بتاؤں, مگر افسوس کہ تمہارے اس اختلاف کی طرف میرا ذہن گیا اور میں اس طرف جب گیا تو اللہ نے وہ خوشی کی خبر میرے دل سے اٹھا دی. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے, بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ طاق راتوں میں کوئی رات تھی. اب طاق راتوں میں ہی کوئی رات ہوگی جس کو تم تلاش کرو, عبادت کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو. معمولی سے اختلاف سے وہ رحمت اٹھ گئی, وہ خوشی کی خبر اٹھ گئی. یہ جو کہا جاتا ہے الاختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر یہ اختلاف رحمت ہو تو پھر زحمت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور ہم زحمت کے ماحول میں نہیں ہیں بلکہ بڑے اچھے ماحول میں ہیں, بڑا خوشگوار ماحول ہے, ہم اپنے ماحول پہ بڑے فخر کرنے والے ہیں اور دنیا کو بتانے والے ہیں کہ دنیا والوں تمہارے یہاں چین نہیں, چین ہے تو یہاں ہے. اختلاف کو دین پسند نہیں کرتا, اتحاد کو, اتفاق کو پسند کرتا ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹا المیہ بڑے سے بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے آئے دن, اور ان المیوں کی ایک تاریخ ہے. ہم سکون سے رہنے والے لوگ نہیں ہیں, سکون ہم سے چھین لیا گیا ہے. وہ چین جو اسلام کو پا کے مسلمان کو نصیب ہونا تھا وہ نہیں ہے نصیب ہم کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اختلافات نے ہمیں اس نہج تک یا اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جس سے ہمارا سکھ, چین, خوشی یہ سب چھین لی گئی, اور آج یہ حالت ہے کہ ہر بندہ, ہر شخص اس کے دل کے حال کو دیکھیں یا سنیں تو وہ رو رہا ہے, وہ رو رہا ہے. اس کے اسباب ہم سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ یہ مختلف قوموں کی جو تاریخیں بتائی ہیں اور ان پر جو اپنی سزاؤں کا کوڑا برسایا ہے, وہ واقعات کافی ہیں ہمارے لیے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں. اصل جو چیز ہے ہمارے ایمان کی، اس ایمان کی کمی ہے جو قرآن مجید ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کو واقعی دل کی گہرائی سے تسلیم کریں کہ واقعی ہم جیسے انسان پہلے بھی تھے، وہ بھی بڑے خوشحال تھے، ان کے ہاں بھی بہت کچھ تھا، مگر ان میں اتفاق نہیں تھا، اختلاف تھا، بات بات پہ الجھتے تھے، جہالت تھی، دین سے دوری تھی، ان کے وقت کا رسول انہیں چیخ چیخ کے پکار پکار کے سمجھاتا رہتا، لیکن وہ سن سن کے تنگ آ کے آخر یہی کہہ اٹھتے کہ لے آؤ کوئی عذاب جو آنا چاہتا ہے لے آؤ، مگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. آج ہماری کیفیت یہی ہو گئی ہے، ہم اس طرف نہیں پلٹتے، ہم بھی ایک خاموش زبان سے قرآن مجید کو، اپنے دین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آتا ہے آئے، ہم ٹھیک ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ہمیں موت نہیں آ سکتی. یہ عبرت کے جو واقعات ہیں قرآن مجید نے ماضی میں بیان کیے، ماضی میں 1500 سال پہلے بیان کیے، اور آج تاریخ وہی دہرا رہی ہے. ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو سن کے دل روتا ہے، دل روتا ہے، چین چھن گیا ہے، نیندیں حرام ہو گئی ہیں. ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، کہاں جائے؟ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور اپنی سرحدیں، ان سرحدوں سے باہر بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتے. اپنے اندر رہیں تو سکون نہیں. یہ سارے المیے جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، حقیقت یہ کہ ہم مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے اختلافات کو بھول کے ایک ہو جائیں. اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب 150 آدمیوں کی جان جائے گی پھر ہم آ کے متحد ہوں گے، پھر ہمارے دل جڑیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ لوگوں اب اختلاف کا وقت نہیں ہے، اب جڑ جانے کا وقت ہے. ایسے جڑنے کا کیا فائدہ 150 جانوں کے سودے پر پھر دل جوڑے جا رہے ہیں؟ کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ عقل مندی تو اسی چیز کا نام تھی کہ ہم پہلے سے ہی الرٹ رہتے کہ حالات جیسے ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم غیروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے اندر، آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، ہم منتشر قوم ہیں، ہمارے درمیان کوئی اتحاد نہیں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. کیا فائدہ ایسے اتحاد کا جب اتنی ساری جانیں معصوموں کی لے لی گئیں اور پھر اس کے بعد ہم قوم کے سامنے آئے؟ میں تو یہی حقیقت سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت بھی نہ آتے تو شاید قوم ہمیں جوتے مارتی کہ تمہاری لیڈرشپ کیسی ہے، تم کس قسم کے لوگ ہو، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں، وہاں شور مچا رکھا ہے، وہاں ایک ایک فرد تنگ ہے، یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اختلاف کو باقی رکھنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، دوسروں کو سینے سے لگانا چاہیے کہ آئیے بیٹھتے ہیں، جو بات ہے کیجئے، جو سچ ہے اس کو قبول کر لیں، جو صحیح بات ہے اس کو مان لیا جائے، اور جو غلط ہے اس کا اقرار کیا جائے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن کوئی مانے تو. کوئی ماننے والے نہیں، اتنا بڑا ظرف ہم میں کہاں، ہماری سوچیں تنگ، ہمارے دل تنگ، ہماری باتیں بڑی تنگ، زبانیں تنگ. وہ چیز جو ایک مسلمان کو اللہ نے نصیب کی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کردار بنا کے، مثال بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول، دیکھ لو کہ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کام کو 13 سال کیا، لیکن 13 سال کی تاریخ یہ ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مخالف کے بارے میں زبان کھولی ہو. وہ گالیاں دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں ان کے لیے دعا کرتے. آپ کو آنے والا فرشتہ بھی کہتا ہے آپ حکم تو دیجئے ان دو پہاڑوں کے درمیان، میں ان کو کچل کے رکھ دوں. آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور مسلمان ہوں گی. ہمیں تو داعی بننا چاہیے تھا، دنیا والوں کے سامنے نمونہ بننا چاہیے تھا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کارکن کو جلاؤ، گھیراؤ، مار کٹائی کی تعلیم نہیں دی تھی. خباب ابن ارت ہوں، یاسر ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بلال ہوں، یہ آتے ہیں، زخمی ہیں، ہڈیاں توڑوائی ہوئی ہیں، اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول الا تنظر فی ما نحن فیہ، اللہ کے رسول آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، الا تدعو لنا، کیا آپ اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتے، ہمیں انہوں نے مارا ہے، زخمی کیا ہے، ٹانگیں توڑ دی ہیں، ہڈیاں توڑوا بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کوئی تو فیصلہ کرے. آپ فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، بس اس کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ ہے ٹالرنس، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیادت کا ایک بڑا دل، کہ دشمن کو اخلاقی مار دی جا رہی ہے کہ تم جو ظلم کر سکتے ہو، زیادتی کر سکتے ہو، کر لو، مگر اپنے ضمیر سے ضرور پوچھنا کہ زیادتی کس نے کی ہے، اس نے کی ہے یا تم نے کی ہے. اور ان کے ضمیر ان کو ملامت کرتے تھے کہ واقعی ہم ضدی ہیں، ہم لوگ ضدی ہیں، اکھڑے ہیں، ہم نہیں ماننے والے، ہم اپنی غلط بات کو بھی منوانے والے ہیں. مگر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ یہی لوگ 13 سال کے بعد اللہ کے رسول سمیت جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو کسی ایک شخص نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. کہ آپ نے دین کے نام سے لوگوں کو دعوت تو دی مگر آپ کی زبان ایسی تھی، آپ کا کردار ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، اپنے ساتھیوں کو آپ ابھارتے تھے، ہمارے خلاف ایکشن خفیہ طریقے سے لکھتے تھے. کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی. اور جس حرم کی چار دیواری کے اندر اللہ کے رسول کو تنگ کیا جا رہا ہو عبادت کرنے سے بھی، آپ نماز پڑھیں، آپ بیٹھیں، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھیں، تب بھی آپ کو اجازت نہ ہو کہ آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. آپ کو خاموشی سے آنا ہوگا اور خاموشی سے جانا ہوگا، اور اگر عبادت بھی کی تو ہم اس کا بھی حشر نشر کر دیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ان لوگوں کو تھوڑی سی معمولی سی چیز مل جاتی اور جس کو وہ بہت بڑا مسئلہ بنا کے دنیا میں مشہور کر دیتے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول. یہ تو اتنی محتاط شخصیت تھے، اسلام کا نقطہ نظر انتہائی محتاط طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے. کیا تھا آپ کے لیے اگر آپ یہ کام کر لیتے کہ حرم کی چار دیواری میں جہاں 360 بت نصب ہیں، آپ اپنی کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ جاؤ اس کو گراؤ، اس کا سر اڑا دو، یا اس کو اٹھا کے لاؤ چھپا دو. یہ تو معمولی بات تھی، اور آج کے دور میں تو یہ بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بھی نہیں کروایا، ایک کام بھی. اور جب آپ رخصت ہوئے ہیں، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو دیکھیے اخلاق آپ کے، آپ کا کردار دیکھیے. یہی گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، دشمن آپ کے جانی، یہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں کہ آپ یہ رکھ لیجئے، جب ضرورت ہوگی ہم آپ سے واپس لے لیں گے. کون کرتا ہے آج ایسے؟ کس کو کس پر ٹرسٹ کیا جائے. یہ لیڈرشپ تھی, کرپشن نہیں تھی اس میں, وہ مال نہیں کھانے والے تھے, بلکہ غیروں کو دشمنوں کے مال کے بھی محافظ بنے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جب آپ رخصت ہوتے ہیں تو آپ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں, علی تم میرے اس بستر پہ سو جاؤ, یہ امانتے ہیں فلاں فلاں کی, اس لیے میں تمہیں یہاں روک رہا ہوں, صبح ہو تو یہ امانتیں ان لوگوں کو دے کے, جن کی یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے اس کے بعد مدینے چلے آنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں, اور اسی یقین کے ساتھ وہ سوئے کہ جب آپ نے کہا مدینے چلے آنا تو اس کا مطلب ہے اس رات مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں نے جانا ہے مدینہ میں, بڑے آرام سے سوئے. اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے واپس چلے گئے مدینہ. یہ ہے ایک پیسہ ایک پائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب مسلمانوں کو یہی باور کراتی ہے کہ ہم مسلمان آج کے حالات میں ضرور سیرت رسول کا مطالعہ کریں. حقیقت یہی ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ ہو, میڈیا ہو, اس کو بجائے اس کے کہ الجھانے والے مسائل پر ڈسکشن کی جائے یا ایسے موضوعات کو لیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں, جو بار بار ذکر کیے جاتے ہیں, اور دنیا میں پاکستان میں بہت کچھ کرنے کو ہے, اس کو میڈیا پہ لائیں. یہ تعلیمی ادارے ہیں ہمارے, ان تعلیمی اداروں میں آئیے, پوچھئے ان سے کہ کس طرح آپ اپنی ہاں تعلیم دے رہے ہیں اور کس طرح آپ کے ہاں یہ کامیابی آپ کو مل رہی ہے کہ جناب آپ کے ہاں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں, اتنے قابل اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیجئے, اسکرین پر ان کو لائیے, اس کے لیے کوئی وقت نہیں. پڑھا لکھا طبقہ ہمارے ملک میں, اس کو اسکرین پہ لائیے, اس کی رائے لیجئے. لیکن نہیں, الجھاؤ لڑاؤ اس کی پالیسی, کنفیوز کرو اس کی پالیسی, یہ دین کا نقطہ نظر نہیں ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ وہ باتیں کرو جس سے مسلمانوں کے دل جڑیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہر ٹی وی چینل الا ماشاء اللہ ہر اس بات کو پیش کرنے پر تیار ہے جس سے لوگ آپس میں الجھیں. ان کے درمیان اگر کوئی خوش فہمی ہے تو اس کو غلط فہمی میں بدلیں, ان کے درمیان اگر اتفاق ہے تو اس کو نا اتفاقی میں بدل دیں, وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کو دشمن بنا دیا جائے. کام ہے تو یہی ہے. یہ کون سا کلچر ہے, یہ کون سی روایتیں ہیں جن کو ہم زندہ کر رہے ہیں؟ دین ان باتوں کا قائل نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ ہر ایک کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ مسلمانوں آج کے حالات میں تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اسی دین کو, قرآن کو, رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامو, اور آپس میں مت بٹو, بٹنے سے دوسروں کو فائدہ ہوگا, ہماری قوت پانچ پانچ ہو جائے گی, اور دشمن آ کے ایک کو استعمال کرے گا ہمارے خلاف, اس طرح ہماری قوت کم ہوتی جائے گی. کچھ عقل کے ناخن اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دے رکھے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے. اور پھر یہ جو حادثے ہو رہے ہیں آئے دن, اس سے نجات تب ہی پا سکتے ہیں ہم لوگ جبکہ ہم ایک ہی نقطہ نظر کے حامل ہوں, ایک ہی نقطہ نظر کے. اور وہ نقطہ نظر یہی ہے صاف, جو اس وقت لڑائی عام ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یا فوج غلط ہے ہم صحیح ہیں, یا ہم غلط ہیں وہ صحیح ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ سب مل بیٹھے ہیں, یہ ہم غلط ہیں وہ صحیح ہیں, یہ باتیں ہمیں زیب تب دیتی ہیں جب ہم علماء ہوں یا علماء کے اجتماع کو بلائیں اور ان تمام علماء سے ایک اجتماعی فتویٰ لیں کہ آپ بتائیے کہ اس ملک کی فوج کیا صحیح کام کر رہی ہے غلط کام کر رہی ہے. انڈیویجول کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کے فتوے دے کے دوسرے کو ابھارے اور پھر اس کے بعد وہ لڑائی شروع کر دے اور اس کو سمجھے یہ جہاد ہے. کیا ہمارے ملک کی فوج مسلمان نہیں؟ یا وہ کافر ہے؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو سامنے لائیے, اتفاق کیجئے, مل کے کوئی فیصلہ کیجئے. اس طرح قوم کو منتشر کرنا صحیح نہیں ہے, یہ ظالمانہ اقدام ہے, اور اس ظالمانہ اقدام کے یہی نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. انڈیویجول کے فتوے, ایک شخص کے یا ایک مفتی کے جو فتوے ہیں وہ فتویٰ نہیں ہوتا, اجتماعی فتوے ملنے چاہیے. یہ اہم مسئلہ ہے, کسی کو خدا نخواستہ کافر بنانا یا مسلمان بنانا یہ ایک آسان مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے اجتماعی فتوے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی شخص کو دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو کافر قرار دے. اگر وہ مسلمان ہے, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ وہ اس کو کافر کہے. یہ تکفیر کے جو مسئلے ہیں یہ دنیا میں چل رہے ہیں, اور یہی چیزیں مسلمانوں میں آ رہی ہیں, پاکستان میں آ رہی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور اگر اس کا حل چاہیے ہمیں, تو پھر سب علماء کو اکٹھا کر کے, حکومت سب علماء کو بلا اس بات کے دیکھے کہ وہ کون سے مسلک کا ہے کون سا نہیں ہے, سب کو اکٹھا کرے, ان سے پوچھے کہ آپ بتائیے یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. آخر علماء علم رکھتے ہیں, ان کے پاس بھی خبریں پہنچتی ہیں, ان کے پاس بھی ساری اطلاعات ہیں, اور اگر نہیں ہے تو ان کو اطلاعات فراہم کی جائیں, اور پھر اس کے بعد ان سے ایک اجتماعی فتویٰ لیا جائے. وہ فتویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے, ورنہ یہ سب غلط فتوے ہیں. بینی اسی طرح بہت سے اور مسائل ہیں, جن میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہڑتالیں, دھرنے اور معلوم نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے, جس سے پاکستان کا ایک عام بندہ بھی متاثر ہوتا ہے. جس کے پاس روزگار نہیں, وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے, وہ بیچارہ بھی شام کو بھوکھا بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بچے بھی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے کہ بازار بند ہے. یہ کس ملک کا حال ہے؟ کوئی دنیا کا ملک ہے ایسا جس میں ایسا سسٹم ہو, اتنی آزادی ہو؟ ہم اس آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے دن بھی آ جائیں کہ یہ آزادی بھی چھن جائے, اور پھر ہم ترسیں ایسی آزادی کو جو اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے. اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, علماء کو بٹھا کے, سب علماء کو, جتنے فرقے کے علماء ہیں ان سب کو بٹھا کے ایک رائے لینی چاہیے کہ بتائیے یہ جلسے جلوس, اس کا قومی فائدہ کیا ہے, مالی فائدہ کیا ہے, یا عام پبلک, بازار کے لوگ, عام پبلک جو سڑکوں پہ آتے جاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, وہ ان سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور گھروں میں رہنے والے لوگ جن کے بازار بند ہو جاتے ہیں اور وہاں پبلک بیٹھی ہوتی ہے گھنٹوں, اور وہ بالکل قید ہو جاتے ہیں اپنے گھروں میں, کیا یہ واقعی درست طریقہ ہے یا نہیں؟ ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے, پابندی لگنی چاہیے ایسی چیزوں پر, تب جا کے کچھ لوگوں میں تھوڑی سی خوشحالی آئے گی اور لوگ حرکت کریں گے, اور نظر آئے گا کہ ہر بندہ اپنے کام سے لگا ہوا ہے اور کسی کو کسی کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت سے مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں بنیادی, جو اپنے مسائل کو, اپنی بنیادوں کو, یا اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے بڑے عام ہیں. یہ عام ایشو ہیں, ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹی وی پر اینکرز حضرات بیٹھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو ڈسکس کریں, اس کا حل تلاش کریں, تاکہ پبلک جو ہے وہ سکون محسوس کرے. لیکن نہیں ہے, سب اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف بنتا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس سے خطرہ بھی محسوس کرتا ہے, اس پر اس کو ٹرسٹ نہیں ہے. یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں, یاد رکھیے. وَيُزِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اللہ چاہے تو وہ تمہیں ایک دوسرے کی سزا کا, عذاب کا, ڈر کا مزہ چکھا دے, اور یہ مزہ ہم چکھ رہے ہیں. آج بڑا ہے چھوٹے سے خوف کھا رہا ہے, باس ہے تو اپنے پین سے خوف کھا رہا ہے، کلرک سے کلرک ہے تو وہ اپنے باس سے خوف کھا رہا ہے، بھائی ہے تو بھائی سے کھا رہا ہے، دوست ہے تو دوست سے کھا رہا ہے، پیسے کوئی دے کسی کو تو اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ دے لے تو رہا ہے واقع دے گا بھی صحیح واپس کے نہیں، یہ تو حالات ہیں ہمارے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح کے یہی طریقے ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت اس راہ میں ہمارے لیے بہترین سبق، بہترین رول ماڈل ہے، اسی کو اگر ہم لے لیں اور اسی کو پڑھیں، میڈیا پہ لائیں، آپ کے اس کردار کو، مثالی کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، دیکھیے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. اگر غلط باتوں پہ بعض لوگ عمل کر لیتے ہیں اور اکثریت اس سے متنفر رہتی ہے تو جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہے، یا ٹی وی چینلز اسی چیز کا نام ہے، یا وہ کم از کم وہ باتیں تو کریں جو پبلک پسند کرے، لیکن اپنی ٹھونسنا، اپنی رائے کو مسلط کرنا یہ اچھی بات نہیں. اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، دین اسی چیز پر اکساتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اور جو کچھ ہوا ہے ماضی میں، ابھی پچھلے ہفتے، ان بچوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، ان کو بھی بخشے، اور ان کے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو کچھ ہوا ہے، جو بھی اس میں انوالو ہے، خدا کرے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں اور پھر ان کو عبرت کا سامان بنا دیا جائے پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ جس مجرم نے یہ کام کیا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل معافی نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.